بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی تیسویں حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے شرعی احکام کی اقسام. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. وقال تبارك وتعالى كما ورد كرات ومرات في القرآن، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. عن ابي جرثوم بن ناشئ رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعقدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني رحمه الله. اس حدیث مبارکہ کے چار ٹکڑے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ سب سے اہم ہے. باقی بھی یقیناً اہم ہے، کوئی چیز غیر اہم نہیں ہے، لیکن یہ نسبتاً ہم کہتے ہیں کہ اہم ترین جو ہے پہلا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض ٹھہرائی ہیں، لہذا انہیں ضائع مت کرو. کچھ حدیں قائم کرنی ہیں، ان سے تجاوز مت کرو. کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو. اور کچھ چیزوں سے سکوت اختیار فرمایا ہے تمہارے لیے رحمت کے لیے، بغیر اس کے کہ اسے نسیان لاحق ہوا. بس ان چیزوں کے بارے میں بحث مباحثہ نہ کرو، خود گریز نہ کرو. اس حدیث کے جو تین ٹکڑے ہیں بعد والے، وہ اصل میں اس مضمون کی احادیث اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. چنانچہ حدیث نمبر 9 کے الفاظ سنا رہا ہوں. یہاں حضور اپنی طرف سے فرما رہے ہیں، اللہ بھی فرض فرماتا ہے چیزیں، اللہ کے رسول بھی فرض کرتا ہے چیزیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال سنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ. دیکھو، جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے اس سے اجتناب کرو، بچو. وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم. اور جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو اپنی امکانی حد تک. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اس لیے کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو نہیں ہلاک کیا مگر اس چیز نے کہ وہ بہت سوالات کرتے تھے اپنے نبیوں سے، اور اس پر گرہ بھی کرتے تھے، بحث بھی کرتے تھے، اور یہ وہ طرز عمل ہے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے. یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے کہ جن چیزوں سے در حقیقت اللہ نے سکوت اختیار فرمایا، اس کے رسول نے سکوت اختیار فرمایا، تمہارے لیے بھی یہی صحیح ہے کہ سکوت اختیار کرو اور اس کی کھوج پورے اندر نہ پاؤ. اسی طرح کی ایک حدیث, یہ حدیث نمبر 6 ہے, یہ حضرت نعمان بن بشیر سے رضی اللہ تعالی عنہ. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد صبر على دينه وعزه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا حَسَدَتْ حَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. اس میں اور چیزوں کے علاوہ وہی مضمون آیا ہے. حلال سے واضح ہے کہ یہ حلال ہے, بہت سی چیزیں تعین کے ساتھ اور یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ حلال ہے, اور حرام بھی بالکل واضح ہے, جو چیزیں حرام ہیں انہیں بھی واضح کر دیا گیا ہے, اس میں کوئی اخفاء نہیں. البتہ ان دونوں کے مابین کچھ مشتبہ امور ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شے حرام کی طرف ہے یا حلال کی طرف ہے, اور اس کو لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں. ظاہر بات ہے کہ جو علماء ہیں جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں وہ تو اس کے بارے میں حکم لگا سکتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا, اس کو فرمایا کہ لا یعلمہن کثیر من الناس, لوگوں میں سے بہت سے لوگ واقف نہیں. تو اب اس نے حکم دیا فمن اتقى الشبهات فقد صبر على دينه وعزه, جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, اور جو ان مشتبہ چیزوں کے اب ملوث ہو گیا تو وہ گناہ میں بھی ملوث ہو جائے گا, حرام میں بھی ملوث ہو جائے گا. اور اس کے بعد مثال بھی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک محفوظ سراگاہ ہوتی ہے, اس میں اسی کے جو جانور ہیں مویشی ہیں وہ چر سکتے ہیں, رعیت میں سے کسی کے جانور وہاں داخل نہیں ہو سکتے. اب اگر کوئی چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو اس ہیما اس محفوظ سراگاہ کی سرحد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ جو بکریاں یا بھیڑے ہیں یا اور گائے اور بھینس ہیں وہ کہیں چھلانگ مار کر اور اس کے اندر داخل ہوتا ہے, اور جان لو کہ پھر اس کے اندر جو ہے یقیناً اللہ کی طرف سے پورا ہو جائے گا. تو یہ جو تین باتیں ہیں, حد حدود فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهکوها وسکت عن اشیاء رحمة لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها, یہ تو ان دو حدیثوں میں بھی آ چکے ہیں. اگر ایک بات نوٹ کر لیجئے, یہاں فرمایا حد حدود فلا تعتدوها, اللہ نے کچھ حدود قائم کر دیے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو. قرآن مجید میں ان حدود اللہ کے بارے میں دوسرا لفظ آتا ہے فلا تقربوها, تلک حدود اللہ فلا تقربوها. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ جو حد ہے اسے کراس کر لیا اور تجاوز کیا, یہ تو گویا کہ بہت ہی آگے معاملہ بڑھ گیا اس یان میں معصیت میں نافرمانی میں. اور ایک یہ کہ آپ قریب پہنچ گئے, اس قریب پہنچ جانے میں پھر وہی اندیشہ ہے کہ کہیں آپ جو ہے باقاعدہ حرام کے اندر جو ہے ملوث نہ ہو جائے. اس لیے فرمایا فلا تقربوها, اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کیے ہیں. یہ جو احکام صوم ہیں سورۃ البقرہ میں 23 رکوع میں اس میں آیت نمبر 187 ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها, اس کے قریب بھی نہ پڑھیے. آپ کے علم ہے کہ یہی لفظ استعمال کیا قرآن نے زنا کے بارے میں, تو فرمایا کہ ولا تقرب زنا انه کان فاحشة وساء سبیلا, زنا کے قریب تک مت جاؤ, مت پکو اس کے قریب, اس لیے کہ بہت برا راستہ ہے, بڑی گناہ کی بات ہے. اب اس میں احادیث میں آتا ہے کہ زنا جو ہے آنکھوں کا بھی زنا ہے, نامحرم خاتون کو دیکھنا, بار بار دیکھنا, ایک دفعہ نگاہ پڑ گئی وہ معاف ہے, وہ تو غیر اختیاری ہے, لیکن اگر آپ نے پھر دوبارہ مڑ کر دیکھا یہ آپ کا اختیاری ہے, بولے اس پر پکڑے جائیں. یہ آنکھ کا زنا ہے, کانوں کا زنا ہے, نامحرم عورتوں کی آواز سننا. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سن سے نازک جو بنائی ہے اور اس میں جو اٹریکشنز رکھی ہیں مردوں کے لیے اس کی اپنی حکمت ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہمارا سارا تمدن اور تہذیب کا معاملہ چلتا ہی نہ. کون شادی کرتا اور سفید مول لیتا, کہاں ایک پیٹ پالنا, کہاں آٹھ دس پیٹ پالنا. لیکن یہ تو وہ کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے کشش رکھ دی ہے کہ وہ اس کی آواز کے اندر بھی ایک سریلا پن ہوتا ہے. اسی لیے سورہ احزاب میں حضور کی ازواج مطہرات سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ غیر محرم لوگوں سے بات کر رہی ہو, مطلب یہ کہ چاہے پردے کے پیچھے سے بات کر رہی ہیں, وہ حضور نے کچھ شہر منگائی ہے گھر سے جا کے لے آنا. اب آپ نے کہا کہ وہ شہر حضور نے فرمائی ہے دے دیجیے مجھے, تو وہاں بھی فرمایا گیا کہ اے ربی کی اور بیوی ہو فلا تخذان ربی قول, ان کے ساتھ گفتگو میں اپنی آواز میں لوچ مت کرنا کرو. یہ جو جسمانی آواز ہے تو یہ گویا کہ قانون کا گناہ ہے. ہاتھ کا ذنا لمس ہے چھونا, اس کے بعد غائب بات ہے کہ جو بھی شرمگاہیں ہیں وہ پھر اس قبل کی تکلیف ہے جسے ہم ذنا کہتے ہیں. لیکن حدیث نے ان سب کو بھی ذنا قرار دیا, ذنا العین ہے اور کانوں کا ذنا اور ہاتھ کا ذنا. مہاراج ان کے ان چیزوں پر تو جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ حدیث پہلے بھی آئی ہیں, زیادہ اس پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرائض کون سے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر لازم کر دیے, واجب کر دیے. اب ان کی فہرست بنائی جائے تو بہت کمی ہو جائے گی. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کا سیرا آیا ہے وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اس شے کی فرضیت کا اعلان ہے. چنانچہ میں نے چند آیات آپ کو سنائی, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان کے دعوے داروں ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ اس کا حق ہے. پھر آپ کو معلوم ہے ارکان اسلام میں سے دو جو ہیں ان کا تو بار بار ذکر آتا ہے, اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. پھر نماز میں سے خاص نماز کا ذکر ہے, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. اسی طریقے سے روزے کے بارے میں فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم, جو بھی یہ مہینہ پائے اس میں اس کے روزے رکھے, ہاں اس کے بعد رعایت ہے اگر بیمار ہے یا سفر پر ہے تو قضا کر سکتا ہے لیکن تعداد پوری کرنی ہوگی. بولے تکمل العدت بولے تکبر اللہ علی ما ھداکم, حج کے بارے میں فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, اللہ کا حق ہے انسانوں پر اپنے بندوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے اگر استطاعت رکھتے ہو سفر, لیکن اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ کفر کا مرتکب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کی کہ جو اس کے احکام کو توڑ رہے ہیں, وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں رہے اپنا بگاڑ رہے. اسی طریقے سے اسلام فلہو اسلموا وبشر المقبتین, اس کے سامنے سر تسلیم ہم کر لو اور اے نبی بشارت دے دیجئے ان کو جو اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اللہ کے ساتھ. اسی طریقے سے ادخلوا فی السلم کافة, اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے قسم سے, جزوی نہیں پورے قسم سے, پورا اسلام اپنے اوپر نافذ کرو. اسی طرح فرمایا اللہ واتو رسول رول لمبے من کو, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم میں سے جو صاحب امر ہو ان کی, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ان آیات کی, میں اس میں گنوا رہا ہوں. اسی طریقے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. اسی طریقے سے فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه, رزق مانو اللہ سے اور اس کی عبادت کرو اس کی پرستش کرو. اسی طریقے سے اے میرے بندو ان ارضی واسعت فیا فاعبدون, میری زمین بہت کشادہ ہے بس میری ہی عبادت کرو, اگر کسی ایک جگہ پر ایسا ماحول ہے کہ تم میری عبادت نہیں کر سکتے تو چھوڑو اس جگہ, میری زمین کشادہ ہے وہاں سے ہجرت کرو. اسی طریقے سے فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اللہ کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور عدل اور انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہی مضمون ذرا الٹی ترتیب کے ساتھ آیا ہے. یہ تو سورہ نساء کی آیت تھی اور سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو عدل و انصاف کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے بن جاؤ. اسی طرح فرمایا ہوا جاہدوا فی اللہ حق جہادی, اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. اور پھر قتال کے بارے میں فرمایا فقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, جنگ کرو اللہ کے راستے میں یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے, بغاوت جو ہے اللہ کے خلاف وہ ختم ہو جائے اور دین کل تکون اللہ کے لیے ہو جائے. اسی طرح فرمایا, اب وہ بات جامع آیات بھی ہیں سورہ حج کی آخری آیت آخری سے پہلی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون, چار احکام جمع کر دیے. اسی طرح چار احکام سورہ آل عمران کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اب یہ میں نے آپ کو جس کو نمونہ مشتے الخلوار کہا جاتا ہے, میں نے اس آپ کے سامنے یہ تمام جو عوامل ہیں نواہی ہیں ان کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں باہمی ضبط کیا, کون سی چیز بنیادی ہے, کون سی چیز اس کے بعد آتی ہے. اگر حفظ مراتب میں کھلی زندگی کی اگر ان معاملات کے اندر بھی مراتب کا حق نہ رکھا جائے, کس شے کی کیا اہمیت ہے. ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے ایک شے جو آپ سے ایک من بھر مطلوب ہے وہ تو آپ ایک تولہ کر کے فارغ ہو جائیں, اور جو تولہ بھر مقصود تھی مطلوب تھی اس میں آپ ایک بند جو ہے اس کے اوپر ڈھیر لگا دیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں نسبت و تناسب کا یہ الٹ جانا, یہ بھی انسان کی تباہی اور بربادی اور ناکامی اور آخرت کے خسران کا ممکن ہو سکتا ہے. اب اس کے لیے ہے اصل میں وہ جو ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مرتبہ ایک جمعے میں خطاب کرتے ہوئے اچانک وہ نقشہ ذہن میں آ گیا, اور یہ بات کم سے کم 30-35 سال پرانی, تو آج کی بات تو نہیں, لیکن اس کے بعد جہاں بھی وہ نقشہ میں نے بیان کیا شائع کیا تو بہت ہی یعنی لوگوں کو انشراح حاصل ہوا. یہ واقعہ جیسے کہ ایک آدمی جو ہے جس کی بینائی کمزور ہو گئی ہے وہ دیکھ نہیں رہا ٹھیک طور پر, لیکن جب اس کو عینک لگ جاتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے جیسے روشنی ہو گئی اور وہ جو چیزیں دھندلی نظر آ رہی تھی اب صاف نظر آ رہی ہیں. تو اس طریقے سے یہ سارا جو فرائض کا نقشہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ 3 منزلہ عمارت کا آپ اپنے ذہن میں تصور پائیں, جس میں پہلی منزل پر صرف 4 ستون پڑے, کوئی بلڈنگ نہیں, کوئی عمارت نہیں, کوئی دیواریں نہیں, کچھ نہیں. آج کل کا رواج جیسے ہے کہ وہ گویا کہ پارکنگ لاٹ کے طور پر وہ چھوڑ دی گئی جگہ, البتہ اس کے نیچے بنیاد ہے, بنیادوں پر کھڑے نا ستون, اور یہ بنیادوں کا بھی 2 حصہ ہے. ایک حصہ وہ جو نظر آ رہا ہے جسے پرنس کہتے ہیں آپ, وہ سطح زمین سے اوپر ہوتا ہے جس کو کرسی بھی کہتے ہیں, یہ بھی بنیاد کا حصہ, لیکن اصل بنیاد وہ ہے جو زیر زمین نظر نہیں آتی, انڈر گراؤنڈ وہ نظر نہیں آتی. لیکن ظاہر بات ہے کہ عمارت کی مضبوطی کا سارا دار و مدار اس پر, جتنی اونچی عمارت آپ کو بنانے ہو اتنا ہی گہرا جو ہے آپ کو جانا پڑے گا فاؤنڈیشن کے لیے. اچھا اس 4 ستونوں کے اوپر پہلی چھت آ گئی, اب اس کے بعد اوپر کنسٹرکشن ہے, ستون نظر نہیں آئیں گے لیکن ستون چلتے رہیں گے, یہ ستونوں ہی پر اگلی ٹیکنالوجی تک بھی آئے گی. نوٹ بیئرنگ تو یہ ستون ہے, جو دیواریں بنی ہیں وہ در حقیقت نوٹ بیئرنگ نہیں ہے. آج کل کا جو آپ کو معلوم ہے جو انجینئرنگ کا اصول ہے کہ وہ سارا جو ہے اسٹرکچر وہ ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے, پلرس پر, باقی دیواریں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے آپ نے اس دیوار کو ادھر سے ہٹایا ادھر کر دیا, ادھر سے نیچے سے نکالا ادھر کر دیا, اس سے کوئی چھت کو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اس لیے کہ چھت کا لوڈ جو ہے وہ تو ستونوں پر ہے, وہ آپ کی اس باقی جو دیوار ہے اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں. تو دوسری چھت آ گئی, پھر یہی ستون آگے جائیں گے اوپر جائیں گے اور تیسری چھت آ جائے گی, 4 ہی ستون اور اس کے بعد جو ہے اوپر 3 چھت, نیچے ظاہر بات ہے پرنٹ ہے اور فاؤنڈیشن. اب اس کو دینا چاہیے, میں یہاں درمیان سے شروع کروں گا. ایک یہ اسلام جو کہ در حقیقت ہم نے حدیث جبرائیل میں بھی پڑھا, اخبر علی اسلام یہ تو گویا کہ نقطۂ آغاز. اسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ پانچ ستونوں پر قائم ہیں، بنی الاسلام والا خمس، ان میں سے ایک کو آپ سمجھیے پلنتھ لیول جو ہے، اقرار باللسان جو ظاہر ہے، آپ نے جب اقرار کیا آپ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو معلوم ہوتی ہے. لیکن ایک ہے ایمان تصدیق بالقلب، وہ در حقیقت نیچے جو اصل بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہمیں نظر نہیں آتا، اصل ایمان وہی ہے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور بدوؤں کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اسلام لے آئے. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب یوں سمجھیے نیچے سے ہم چل رہے ہیں، ایمان فی القلب، یقین والا ایمان دل میں، اس کے بعد کنز شہادت جو ظاہر ہے، اس کے اوپر چار ستون جو ہے، یہ چار عبادات نماز روزہ حج اور زکاۃ، یہ چار ہیں کہ جن کے اوپر ابھی سارا اوپر کی تین چھتوں کا لوڈ جو ہے وہ جو ٹرانسمٹ ہوگا فاؤنڈیشن کو، وہ ان چار ستونوں سے ہوگا. تیسری چھت کا بوجھ بھی اسی کے حوالے سے، دوسری چھت کا بوجھ بھی، پہلی چھت کا بوجھ. پہلی چھت کیا ہے؟ اب اس کے لیے چار الفاظ میں چاہتا ہوں آپ نوٹ کریں اچھی طرح. اسلام، اسلام کے معنی تو سرنڈر، آپ نے سر تسلیم خم کر دیا، جیسے کہ کوئی لڑائی ہو رہی تھی آپ نے ہتھیار ڈال دیا، بھائی جب میں نے تو ہتھیار رکھ دیا، یہ ہے اسلام. اطاعت، اطیع اللہ و اطیع رسول، اطاعت میں کیا ہے؟ اپنی دلی مرضی سے کسی کا کہنا ماننا، ایک ہے مجبوری کو ماننا، اسلام تو وہ بھی ہو جائے گا، اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کا اعلان کر دینا، جیسا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، ایک جنگ میں دو بدو مقابلہ ہوا ایک مشرک سے کافر سے، اس نے جب دیکھا کہ میری تو اب بس ہو گئی ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اس نے کلمہ پڑھ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. لیکن یہ ہمیں حکم یہی ہے کہ تم جس کے بعد تمہاری تلوار آگے نہیں چلنی چاہیے، کلمہ جو ہے بہت بڑی ڈھال ہے. لیکن ایک طرح مجبوری کو کلمہ پڑھ دینا، ایک ہے دلی آبادگی کے ساتھ اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرنا، تیسرا لفظ کیا ہے؟ تقوی، احتیاط کے ساتھ قلم رکھنا، کہیں بھی حدود نہ پامال نہ ہو جائے، کہیں جو ہے غیر شعوری طور پر بھی ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہم نے حدیث کے اندر الفاظ پڑھ لیے حدہ حدود فلا تقربوها یا فلا تقربوها، بہت قریب بھی نہ جائے، یہ اس طرح تقوی ہے بچنا. اتقوا اللہ، جیسے میں نے آیت آپ کو سنائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی کا حق ہے. اطاعت کے بارے میں آیت آپ سنائی اطیع اللہ و اطیع الرسول تو نمبر بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن یہ سورہ نساء میں اولی الامر منکم بھی شامل کیا گیا. نماز روزہ تو آپ کو معلوم کتنی ہی مرتبہ قرآن میں ہے، اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، چاہے وہ خبری انداز میں ہو چاہے انسائی انداز میں، امر کے ساتھ بے شمار مرتبہ آیا. تو اب میں پہلی شک بیان کر رہا تھا، اسلام یعنی سرنڈر کر دینا، اطاعت دلی آمادگی سے حکم ماننا، تقوی پوری احتیاط منحوس رکھنا کہ کہیں قدم جو ہے حدود اللہ سے تجاوز نہ کر جائیں بلکہ کچھ فاصلے پر رہنا، احتیاط کا تقاضا یہ. ان سب کو جمع کیجئے تو ایک لفظ بنتا ہے عبادت، ہم چند ہم وقت ہم وجود، اللہ کی بندگی اور اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، یعنی اسلام پھر اطاعت پھر تقویٰ اور پھر عبادت، یہ ہے در حقیقت پہلی چھت کے لیے چار اصطلاحات. بہت قریب قریب ہے لیکن یہ کہ چاروں اصطلاحات ذہن میں رکھیے، قرآن مجید کی اصطلاحات سے واقعی جو ہے وہ قریب ہے اس کے مضامین اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے اور جاننے. اب چلیے اب اوپر چل رہے ہیں ستون، دوسری چھت پہ انہی ستونوں پر قائم، یہ نماز روزہ حج اور زکات یہ تو ستون ہے پورے کے پورے دین کے لیے، اور یہ در حقیقت سب سے پہلے تو اسلام کے ستون ہیں، کہ عبادت کے لیے یہ عبادات خرچ کر دیے. عبادت تو ہے ہم تن ہم وقت ہم وجود اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہے, یہ عبادت ہے. اس عبادت کے لیے یہ سکون ہے, یہ عبادات ہے. اکثر و بیشتر لوگ عبادت بھی اسی کو سمجھ بیٹھتے ہیں, اس پر تو میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں پہلے. یہ عبادت جو ہے وہ عبادت ہے ہم تک پوری زندگی. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا بنا صرف اس لیے کہ میری اطاعت کرے میری عبادت کرے. تو کیا نماز آپ چوبیس گھنٹے پڑھتے ہیں؟ کیا روزہ آپ روزانہ رکھتے ہیں؟ اس میں تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو عبادات ہیں. یہ جیسے کہ شامیانے کے چار بانس لگے ہوئے اس کے اوپر شامیانہ کھڑا ہوا, تو یہ چار جو ہیں یہ ستون ہیں جن کے اوپر یہ جو ہے چھت پڑی ہوئی. اب اوپر چلیں گے دوسری چھت جو آئی وہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے بھی چار الفاظ بہت ہی تبلیغ, اللہ کے دین کی تبلیغ, اللہ کی کتاب کی تبلیغ. یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. لیکن انداز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اے نبی اے رسول یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو بھی کچھ چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے اسے پہنچا دیجیے. اس میں کوئی کتمان نہیں کرنا ہے, اس میں سے یہ نہیں کہ خود چوائس کر لے کہ یہ بات کو پہنچا دوں اور یہ نہ پہنچا دوں. بل ما انزل الیک من ربک, جو بھی کچھ نازل کیا گیا پہنچا دیجیے. حضور نے وہ آیتیں بھی پہنچائی ہیں جن پر کہ بظاہر الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا ہے. ذریف سوئیے یہ آپ نے کیوں کیا, آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے, آپ نے یہ کیوں کیا, آپ نے نعمت تو ہر ربما اللہ 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 کیوں آپ حرام کرتے اپنے اوپر جو ووٹس ہیں جو اللہ نے حلال کیے, کیا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ابس ابت اللہ 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 یہ تو تیوری پر بھل پڑ گئے ان کی اور انہوں نے رخ موڑ لیا. اس لیے کہ ایک نابینا آیا تھا ان کے پاس تو اس نے آپ دیکھیں اس کے لیے پھر کہتی حضور نے خود فرمایا یہ عبداللہ ابن عمر مکتوم کے بارے میں آیا تھا پوچھ لی. وہ نابینا تھے وہ آئے اور وہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس وقت جو ہے قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے حضور کے پاس, حضور انہیں تبلیغ کر رہے ہیں. وہ اپنی ذاتی نفرت منفاق کے لیے تو نہیں کر رہے, وہ مسلمانوں ہی کی بھلائی کے لیے. اگر یہ بڑے لوگ ایمان لے آئے تو جو ستائے جا رہے ہیں بےچارے مسلمان غریب غلام نوجوان ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا کہ بڑے لوگ جو آ گئے جیسے حضرت عمر آئے حضرت حمزہ آئے تو کچھ نہ کچھ ریلیف تو ملا. لیکن وہ ان کو کیا پتا تھا ابن عمر مکتوم کا, وہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں, حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں. تو ناگواری کا احساس ہو گیا جسے ماتھے پر بل پڑ گئے. اب آتا فتول اور رخ آپ نے پھیر لیا. انجا اللہ کا آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا آپ کی گفتگو سے جو آیا تھا طالب بن کر, اور یہ تذکر و فاستنفعہ و ذکرہ یا وہ ذکر حاصل کر لیتا یا دھیان اس سے ذکر جو ہے نفع ہو جاتا. اما من استغنا فانت له تفضل, جو آپ کے استغنا برت رہے ہیں آپ کی بات نہیں سن رہے بے پرواہی کر رہے آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ اما من جا کر یخشا وہ یخشا فانت له تفضل, اور جو خود آپ کے پاس آیا ہے صحیح کر اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت بھی ہے اس کی طرف سے آپ بے اعتمائی برت رہے ہیں, یہ چیزیں اللہ کے رسول نے پہنچا دی. اس کے بعد ہوتا کیا تھا, جب عبداللہ ابن ام مکتوم جب بھی آتے تھے تو آپ کہتے تھے مرحبا بالذی آتم بی اللہ کی, مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا. یہ لفظ عتاب خود حضور نے اپنے لیے استعمال فرمایا. بہرحال یہ ہے تبلیغ. دوسرا لفظ دعوت. تبلیغ میں میں نے جیسے ان چیزوں کا میں آپ کے سامنے رب ظاہر کر رہا ہوں, تبلیغ میں آپ خود پہنچ کر کہیں آواز بات پہنچاتے ہیں, یو ریچ آؤٹ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ریچ آؤٹ ٹو ادرس کہ تاکہ آپ کنوے کریں میسج اللہ کا, دعوت میں اسے چینج کر لاتے ہیں اللہ کی طرف. تو یہ در حقیقت ایک ہی عمل کے دو پہلو ہوں گے, تبلیغ بات کا پہنچانا, دعوت کسی کو بلانا اور پھینکنا. پھر اسی میں آتا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, بھلائی کا حکم دینا بدی سے ہوگا, اور یہ ہر سب پر البتہ نہی عن المنکر وہی ہوگا جہاں آپ کو اختیار حاصل ہے. وہ اختیار آپ کو گھر میں حاصل ہے, آپ ہیڈ آف دی فیملی ہے, آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا آپ اسے مار سکتے ہیں, لیکن آپ پڑوسی کے بچے کو نہیں مار سکتے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا. یہ وہ درحقیقت ہاں نیکی کی تلقین ہر وقت ہو سکتی ہے, ہر وقت کی جا سکتی, زیادہ زیادہ یہی ہوگا کہ کوئی آپ کو جھڑپ دے گا میں کہا آیا تم مجھے ہدایت کرنے کے لیے, لیکن یہ کہ اس کو اب بالمعروف جو ہے وہ تو ہمیشہ کرنا ہے, نہیں المنکر خاص طور پر بڑے پیمانے پر اس وقت ہوگا جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو حکومت کا فرض ہوگا. الذین امت کرنا ہوں فلر اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر, وہ لوگ کہ جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار عطا فرما دیں, قوت عطا فرما دیں, تو وہ نماز قائم کریں گے, زکات ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے, بدی سے روکیں گے. اب وہاں پر طاقت کے ساتھ ہوگا, یہ نہیں علی المنکر جو ہے وہ قوت کے ساتھ. بہرحال اس حوالے سے اب ان تمام الفاظ کو جمع کریں گے تو ایک لفظ بنے گا شہادت علی الناس. یہ سارے کام دعوت تبلیغ امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ہی اصطلاح ہے, یہ دو نہیں ہے, یہ تو ایک ہی گاڑی کے دو پہیے, نیکی کا حکم بتی سے روکنا. چنانچہ قرآن مجید میں 10 مرتبہ یہ اسی طریقے سے جڑے ہوئے آئے, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, اس لیے میں نے 3 گنا ہے, تبلیغ دعوت امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ انفرادی سطح پر بھی کرنا ہے اور اجتماعی سطح پر کرنا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے, تاکہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے کہ وہ قیامت کے دن یہ پلی نہ لے سکے کہ اللہ ہمیں تو تیرا پیغام کسی سے پہنچائے ہی نہیں, ہم سے معاوضہ کیسا ہے, ہم سے محاسبہ کس بات کا. لیکن یہ فرض ہوتا ہے انبیاء رسولوں کا, وہ کسی لیے بھیجے جاتے تاکہ لوگوں پر حجت قائم کر دیں. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس عن اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما, ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے مبشر بنا کر, بشارت دینے والے, جو سیدھے راستے پر آ جائیں ان کے لیے بشارت ہے, روح و ریحان و جنات النعیم, اور خبردار کرنے والے, ڈرانے والے, جہنم سے اگر غلط راستے پر چلو گے جہنم میں جھونک دیے جاؤ. لئلا یکون للناس عن اللہ حجۃ بعد الرسل, کے رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت دلیل باقی نہ رہے, کوئی عذر باقی نہ رہے اپنی غلط روی کا, اپنے کفر کا, بعد رسول رسولوں کے بعد, رسولوں کے آنے کے بعد. تو یہ ہے در حقیقت, یہ مقصد بحیثیت مجموعی امت کو پورا کرنا ہے پوری نوع انسانی پر. اور امت کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے اس نے صدیوں سے, لہذا اللہ کی سزا کی گرفت میں. میری یہ کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. سابقہ امت مسلمہ یہود, ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کیسے کیسے عذاب ان کا آئے اللہ کے, کیوں آئے, حالانکہ دو دفعہ تو صرف سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انعام و احسان کو جو تم پر ہوا, اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی, لیکن تمہارے کرتوت یہ تھے, تم نے پھر یہ کیا ہے, تم نے جو ہے ہماری کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے. نماز فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, اب اس کی سزا ہے. کبھی اسیرین کے ہاتھوں ان کی جو ہے وہ قتل عام ہوا تھا, سیکٹس ہوئے ہیں, کبھی نبوکدنضر کے ہاتھوں جو بیبیلونیا کا عراق کا بادشاہ تھا, کبھی یونانیوں کے ہاتھوں اسکندر اور اس کا جسے پہ سالار تھا سلوکس, پھر اس کے بعد رومیوں کے ہاتھوں سیرت اور اس کے تمام جو جانشین تھے, کبھی اس کے بعد آپ کو معلوم ہے پچھلی صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں, یہ آزاد کیوں آئے, اسی لیے کہ انہوں نے بحثیت امت مسلمہ اپنا فرض انجام نہیں دیا. نیکوکار تو ہوں گے کچھ نہ کچھ ان میں یقین, وہ تو خود قرآن مجید جو ہے حضور کے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ لیسو سوا, یہ سب برابر نہیں ہے, ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور, ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس زیرو سونا رکھوا دو تو یہ خیالت نہیں کریں گے تمہیں جو کر تم واپس کر دیں گے, لیکن ان میں پھر ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی رکھوا دو گے تو واپس نہیں کریں گے الا ما دمت علیہ قائما. جب کسی قوم کی اکثریت اس طرح کی ہو جائے تو پھر عذاب آتا ہے, پھر عذاب کے اندر جیسے آپ کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے, پھر وہ لوگ یہ ہیں ان میں سے صرف وہ بچائے جاتے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے, اگر روکتے رہے اپنی امکانی حد تک اللہ انہیں بچا لے گا, خود رکے رہے اور دوسرے کو روکتے رہے. البتہ جو لوگ صرف رکے خود دوسروں کو نہیں روکا وہ عذاب کے اندر ساتھی, وہ گھن کی طرح پس جائے. بتقو فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ, ڈرو اس عذاب الہی سے جو تم میں سے صرف ان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا کہ جنہوں نے جرائم کیے یا گناہ کیے, بلکہ وہ بے گناہ بھی جو خاموش ہے, جنہوں نے تبلیغ نہیں کی, جنہوں نے دعوت نہیں دی, جنہوں نے روکا نہیں اپنی حد امکان تک, ظاہر بات ہے وہ بھی مجھے شمار ہوگا. یہ شہادت الناس تو پہلی چھت کا میں نے کہا تھا, اسلام, اطاعت, تقوی, عبادت, یہ دامِ ترین اصطلاح. دوسری تبلیغ, دعوت, امر بالمعروف نہی منکر اور شہادت علی الناس. اب آیا تیسری منزل, اب دیگر تھام کے بیٹھو, میری باری آئی, سب سے مشکل مقام اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. ایک نظام ہے یہ, یہ صرف کوئی عقیدہ نہیں ہے, میرا عقیدہ جیسے عیسائیت میرا عقیدہ اور کچھ نہیں, شریعت بھی نہیں, نہ کوئی شے حلال ہے نہ کوئی شے حرام, کچھ بھی نہیں. حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسی تم پر لاگو رہے گی, سینٹ پال نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا, نہیں شریعت ہم پر نہیں, بات ختم, اب شریعت ہی نہیں. ایک ایسا مذہب ہے جس میں کہ شریعت ہی نہیں, بہرحال مذہب ہے, عقیدہ تو ہے, حضرت موسی کو خدا کا بیٹا مان لو, اپنے دل کے اندر اس کے اوپر یقین کر لو, بس تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف, مسیح سولی پر چڑھ کر تمہاری طرف سے کفارہ پڑے گا, جو بھی اس کو مان لے گا اس کی طرف سے کفارہ, مسیح نے اپنی قربانی پیش کر کے دے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن سے یہ کہتا ہے کہ لا تزر وازرہ وزر اخرى, کوئی کسی کا کفارہ کیسے بن جائے گا, کوئی جان نہیں ہے جو دوسری کسی جان کا بوجھ اٹھائے. بہرحال پھر یہ کہ بعض مذاہب کے اندر ٹھیک ہے عقیدہ بھی ہے, کچھ عبادات بھی, پوجا پاٹھ بھی ہے, اس سے آگے کوئی نظام نہیں ہے, نہ سیاسی نظام ہے, نہ معاشی نظام ہے, نہ معاشرتی نظام ہے, نہ فوجداری قانون ہے, نہ کوئی سول جو ہے قانون ہے, دیوانی قانون ہے, نہ کوئی قانون شہادت ہے, نہ کوئی قانون ہے جو آئی قوانین ہے, کچھ بھی نہیں. اسلام وہ نہیں ہے, اسلام میں عقائد ہے, ایمانیات, عبادات ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, اور پھر اس میں کچھ رسومات بھی ہیں. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے, عقیقہ کرائیں گے, اسی طریقے سے کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے, جلائیں گے تو نہیں, اس کو تنہیز و تقسیم کریں گے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے, کیونکہ یہ رسومات ہیں. اس کے بعد اس کا ایک سیاسی نظام ہے, اللہ کی حاکمیت, اللہ کا قانون, بالا کر تکون کلمۃ اللہ العلیہ, تاکہ اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہو جائے. اس کے لیے جان جوکھوں کا کام ہے, یہ چوٹی ہے, یہ بلند ترین مندر ہے. اب اس کے اندر بھی کیا ہے, الفاظ کیا ہے, نوٹ کیجیے, دو اہم اصطلاحات یہ مکی قرآن میں آئی ہیں. ایک ہے تکبیر رب, رب کو بڑا کرو, رب تو بڑا ہے, کیا بڑا کریں گے ہم, نہیں, اس کی بڑائی نہیں مانی جا رہی, کہاں مانی جا رہی, اس کا قانون کہاں نافذ کیا گیا, اس کے احکام کے مطابق کہاں فیصلے ہو رہے ہیں. محمد لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک کا ہم الکافرون, محمد لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک کا ہم الفاسقون, محمد لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک کا ہم الظالمون. وہ تو نام نہاد مسلمان ہیں, نماز روزے کی حد تک جو ہے, انہوں نے اسلام کو صرف مذہب تو سمجھا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ دین کہاں ہے, دین دکھاؤ کہاں ہے. آج پوری زمین پہ ہم نے دکھا سکتے کہ یہ زمین کا خطہ ایسا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا پورا دین پائے گا. تو پہلی چیز ہے تکبیر, رب کا فکبر, اب پہلی یہ زمین بالکل ابتدائی وحیوں میں سے ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر, اے جہاد میں نپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ, کمر کس لو, اب تمہاری جدوجہد کا وقت آ گیا ہے, اب تمہیں کیا کرنا ہے, انذار سے لوگوں کو ڈراؤ, آخرت سے, محاکمہ اخروی سے, قیامت کے دن کے محاکمے سے خبردار کر دو اسے, اور اپنے رب کی تکبیر کرو. تکبیر کہو نہیں سے کرو, ہم نے سمجھا تکبیر کے معنی کیا, اللہ کو بڑا کہنا, اللہ اکبر, لیکن تکبیر کے معنی تو یہ نہیں, تکبیر کے معنی تکبیر کسی شے کو بڑا کرنا, تصویر کسی چیز کو چھوٹا کرنا. کتاب سے اس میں تصویر بنتا, کتاب کیا, کتاب کیا بن گیا, کتاب کیا, وہ چھوٹا ہو گیا, تصویر ہے تو تکبیر بڑا بڑا بڑا, تو یعنی مطلب یہ کہ اس کی بڑائی مانی جائے, نفس ہو, یہ ہے رب کا فکبر. اور آپ کو معلوم ہے سورہ بنی اسرائیل ختم ہوتی, کبر ہو تکبیر, اسے اس طرح بڑا بناؤ جیسے کہ اس کے بڑے ہونے کا حق ہے. دوسری اصطلاح ہے اقامت دین, ہم اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو, دین میں جھگڑا مت ڈالو, ہاں مذہب کی سطح پر اختلاف ہو جائے تو حل نہیں. نماز میں ہاتھ یہاں بندیں گے یہاں بندیں گے یا کھول دیں گے کوئی اختلاف نہیں, کر لو جیسے بھی روایات آپ کو مضبوط معلوم ہو کر لو. مذہب کے اندر اختلاف یہ بالکل معمولی بات ہے. تفہیدین کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا, جس نے نہیں کیا وہ بھی کہتا کہ ہماری حدیث جو ہے ایک موجود ہے جس کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ حضور کرتے تھے رفعیدین لیکن آخری آپ نے عامی عمر کے آخری یا میں چھوڑ دیا. تو اللہ عالم میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. مذہب کی سطح پر کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ قابل قبول ہے. دین کے معاملے میں اختلاف کیسے ہوگا, اللہ کی اطاعت ہے کیا اختلاف اس میں کریں گے آپ. اللہ کی اطاعت, اللہ کا قانون, اللہ کی حدود نافذ کرو, اس میں اختلاف ہے. اختلاف کا تفرقو فی شرع لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ نوح کا, ابراہیم کا, موسیٰ کا, عیسیٰ کا, آل محمد, آپ کا دین ایک ہے, شریعتیں مختلف ہیں. ولکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا, ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے ایک شریعت علیحدہ دی ہے, شریعت موسیٰ اور شریعت محمدی میں فرق ہے. منہاج منہج عمل یہ بھی مختلف ہے, حضرت ابراہیم کا کچھ اور ہے, حضرت موسیٰ کا کچھ اور ہے, حضرت عیسیٰ کا کچھ اور ہے. ہمارے لیے لازم ہے منہج نبوی, اس کو اختیار کرنا ہمارے لیے. بہرحال اس کے لیے ایک آیا تکبیر رب, دوسرا اقامت الدین, اور پھر دو اصطلاحات آئی ہیں مدنی قرآن میں تین مرتبہ. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, دین کو پورے نظام پر غالب کر دے. سیاسی نظام پر بھی اللہ کا دین, معاشی نظام پر بھی اللہ کا دین, سود حرام کہ ختم کرو, استحصال کرو, جنگ فکر پھینک دو, جوا ہر جس میں وہ چیزیں بھی ہیں. فحاشی کو ذریعہ بنانا کمائی کا غلط, منشیات کو ذریعہ بنانا کمائی کا غلط, یہ جو ہے بے حیائی کو پھیلا کر اور کمائی کرنا, ہر شہر کے اشتہار کے ساتھ عورت کی تصویر بنی ہوئی کاہے کے لیے بھائی, یہ کس لیے ہے؟ اخبارات جو ہے شائع ہو رہے ہیں پوری دنیا میں سوائے میرے ان کی حد تک ترکی اور پاکستان کے, کہیں بھی روزانہ اخبار جو ہوتے ہیں ان میں کبھی کلر پکچر نہیں آتے, ان کے اپنے علیحدہ رسالے ہوتے ہیں, ان کو وہ دیکھ لیے وہ خرید لیے. جو ڈیلی نیوز پیپر خرید رہا ہے وہ تو خرید رہا ہے اخبار کے لیے, خبروں کے لیے. وہاں خام کا جو ہے یہ موسم گرما کا انداز ہے اور یہ موسم سرما کا انداز ہے اور یہ بہار کے انداز ہے اور یہ فلاں کے انداز ہے, اور تصویر یہ تمام چیزیں اس نظام جو ہے معیشت کا اس کو داخل کرو, تمام قوانین اللہ کے داخل کرو. اس کے لیے یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ غالب کرے. اور ایک اور جامع ترین اصطلاح ہے, یہ سورہ انفال میں آئی ہے, یہ تو تین دفعہ آپ کو معلوم ہے, بارہا میں نے بتایا آپ کو, یہ آج جو ہے حضور کے لیے خاص طور پر جو ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تین دفعہ آئی, تین دفعہ. البتہ یہ ہے کہ ایک ہے قتال کی آیت, یہ سب سے چوٹی کی بات ہے, جہاد کی چوٹی قتال ہے, یہ ہم پر کچھ نظر میں تو سنا نہیں لو اور جہاد کی سمجھ لینا قتال جو ہے. فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اب ان کے مشرکین سے کفار سے جنگ کرو اور جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فساد اور فتنہ اور بغاوت فروغ ہو جائے, بالکل اللہ کے خلاف بغاوت چلا رہا یہ فروغ ہو جائے اور دین نظام پورا کا پورا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے, یہ ہے آخری منزل. تو تین منزلوں میں سے اب ایک بات صرف نوٹ کر لیجئے, سب سے اہم پہلی منزل ہے, سب سے بلند تیسری منزل. اہم کیوں ہے پہلی منزل؟ اس لیے کہ پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی, دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی, لیکن بلند ترین اقامت دین, تکبیر رب, لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ لیظہرہ علی الدین کلہ, یکون الدین کلہ للہ, یہ اصطلاحات ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو چار لیول ہو گئے, سب سے نیچے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, پہلا یہ ہو گیا ایمان لاؤ حقیقی معنی میں, دوسرا وہ اسلام, تیسرے دعوت و تبلیغ, چوتھے اقامت دین, درمیان میں چار سکون. اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور اس کے مختلف اجزاء کا جو باہمی ربط اور تعلق ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم.